عزیز سامعین، پروگرام اسلام اور انسانی حقوق لے کر حاضر خدمت ہیں، مظفر زکی کا سلام قبول کیجیے۔ اسلامی انسانی حقوق میں سماجی آزادیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اجتماعی اور سماجی آزادی انسان کی بنیادی آزادیوں میں شامل ہیں۔ معاشرے کے افراد اپنے مشترکہ امور کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اجتماعی زندگی کے مادی وسائل و امکانات سے استفادے کے ذریعے اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ موجودگی ایسی حقیقت ہے کہ معاشرہ اس کی شناسائی اور ادراک پر مجبور ہوتا ہے۔ کشادہ اور آزاد سیاسی فضا سماجی اور سیاسی میدانوں میں عوام کی موجودگی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دوسری جانب سماجی عادت مختلف مگر مشترکہ افکار و نظریات کے حامل تمام پیروؤں کے ایک مقام پر اکٹھا ہونے کا باعث بنتی ہیں اور متعدد افکار و نظریات کے مراکز کو سیاسی، مذہبی، پیشہ ورانہ اور سماجی جماعتوں اور گروہوں کی شکل میں نمایاں کرتے ہیں۔ یہ جماعتیں اور گروہ کے جو ہم فکر و ہم خیال افراد کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں، معاشرے میں دو طرح سے سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ افراد کی خداداد اور مشترکہ اجتماعی تعمیری صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عوام اور حکومت کے درمیان ثالثی کا فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح معمولی فردی طاقتوں کے اجتماع سے ایک منظم اور غیر معمولی طاقت وجود میں آتی ہے اور ملکی امور میں عوام کی کامیاب شراکت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم جماعتوں، گروہوں، انجمنوں کے قیام اور اجتماعی سرگرمی کے حق سے متعلق دین اسلام کا نقطۂ نگاہ پیش کر رہے ہیں۔ گروہی اور سماجی آزادیاں بھی شہری اور سیاسی حقوق میں شامل ہیں اور بین الاقوامی آئین میں بھی ان پر تاکید کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی 20ویں شق میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ پرامن انجمنیں، گروہ اور جماعتیں تشکیل دینے کا حق حاصل ہے۔ شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی منشور کی 22ویں شق کے مطابق ہر شخص کو دوسروں کے ساتھ معاشرت کا آزادانہ طور پر حق حاصل ہے۔ اس حق کے ضمن میں سنڈیکیٹ کی تشکیل اور اپنے مفادات کی حمایت کے لیے اس سے الحاق کا حق بھی ہر شخص کو حاصل ہے، اور اس حق کے استعمال کو محدود قرار نہیں دیا جا سکتا مگر یہ کہ قانون کی بنیاد پر جو کچھ معین کیا جائے۔ اور ایک جمہوری معاشرے میں قومی اور اخلاقی سلامتی یا حفاظتی امور یا دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کی مصلحت کے پیش نظر اس حق سے استفادے کو محدود کرنا ضروری ہو گیا ہو۔ اسلام ایک سماجی دین ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ بعثت انبیاء علیہ السلام کا مقصد عدل و انصاف کی برقراری کے لیے انسانی معاشرے کی ہدایت کرنا ہے۔ اسلام نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں انسانوں اور عوام کو مخاطب قرار دیا ہے۔ فردی طور پر خطاب کرنے کے علاوہ قرآن مجید میں فیاض، عمر اور افواج جیسے استعمال کیے جانے والے الفاظ کو عصر حاضر میں شہری تنظیموں کے ناموں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر کیے جانے والے متعدد گروہوں کے درمیان حزب کا لفظ سب سے زیادہ توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کا باعث بنا ہے، اور اس کے محل استعمال سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی تنظیموں میں عقیدے اور مقصد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جن آیات میں لفظ حزب استعمال کیا گیا ہے انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم ان آیات کی ہے جن میں حزب کا لفظ ایمانی ہم فکر اور ہم خیال گروہ کے معنی میں مستعمل ہے، قرآن میں اس کو سراہا گیا ہے۔ ان آیات میں حزب اللہ کی اصطلاح کو اسی گروہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت میں ارشاد الہی ہے کہ آپ کبھی نہ دیکھیں گے کہ جو قوم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے وہ ان لوگوں سے دوستی کر رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ دادا یا اولاد یا برادران یا عشیرہ اور قبیلہ والے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت میں ہم فکر اور ہم خیال کی حیثیت سے حزب اللہ کے لیے دو بنیادی معیارات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا معیار خدا اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا معیار خدا پر ایمان اور آخرت پر عقیدے کو اپنے ذاتی اور گروہی مفادات پر ترجیح دینا ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے حزب اللہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولاً یہ کہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے یہ کہ دیگر قوموں اور عزیز و اقارب سے ان کی دوستی اور ان کے ذاتی مفادات خدا اور آخرت پر ان کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس آیت کے مطابق پسندیدہ تنظیم وہ ہے کہ جو ایمان کی بنیاد پر تشکیل دی گئی ہو، اور کوئی بھی حتیٰ اقربا سے محبت بھی اس بنیاد کو متزلزل نہ کر سکے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی 55ویں اور 56ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ کی ہی جماعت غالب آنے والی ہے۔ ان آیات میں قرآن کریم نے پسندیدہ جماعت کے لیے دوسرا معیار مد نظر رکھا ہے، اس معیار کو کہ جسے ولایت پذیری یا حکم خدا کی تعمیل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے میدان سیاست اور سیاسی زندگی میں عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے پسندیدہ جماعت اور گروہ وہ ہے جو الہی حاکمیت کے نظریے کو تسلیم کرتا ہو اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر الہی حاکمیت اور حاکمان الہی کو باضابطہ طور پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کی اصل و اساس تصور کرتا ہو۔ پہلے حصے کی آیات کے پیش نظر ایمان ولایت اور حاکمیت الہی اور فردی و گروہی مفادات پر ایمان و الہی حاکمیت کو مقدم کرنے پر مبنی تین معیارات کو پسندیدہ تنظیموں کے معیارات قرار دیا جا سکتا ہے۔ بنابراین قرآن کریم اس طرح کی جماعت میں شمولیت کو حزب اللہ میں شمولیت کی مانند جائز، صحیح اور اس میں سرگرمیاں انجام دینے کو کامیابی اور سعادت کا باعث قرار دیتا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ آیات ہیں کہ جن میں حزب کا لفظ ناپسندیدہ گروہ اور جماعت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ قرآن کے نقطۂ نظر سے پسندیدہ گروہوں اور تنظیموں کے لیے معیارات کا استنباط غیر ممکن ہے، لیکن ان آیات کے مفہوم مخالف پر تکیہ کرتے ہوئے مطلوبہ معیارات تک دسترسی ممکن ہے، اور ایسی متعدد آیات قرآن میں موجود ہیں۔ اس طرح کی بعض آیات میں حزب الشیطان کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جیسے سورہ مجادلہ کی 19ویں آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے اور اس نے انہیں ذکر خدا سے غافل کر دیا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کا گروہ ہیں اور شیطان کا گروہ بہرحال خسارے میں رہنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر کی 6ویں آیت میں حزب شیطان کی سخت سرنوشت کی جانب اشارہ اور اس گروہ سے دوری اختیار کرنے پر تاکید کی گئی ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، اور وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی دیگر آیات میں صراط مستقیم سے منحرف ہو جانے والوں کے لیے احزاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ مریم کی 36ویں اور 37ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، اور اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ویل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور انہیں بڑے سخت دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو کی جانب اشارہ کرنے کے بعد جو گروہ ان کے بعد سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے، ان کے تعارف کے لیے لفظ عذاب کا استعمال کیا گیا ہے، اور روز قیامت ان کی صورتحال سے متعلق انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کے نقطۂ نظر سے وہ گروہ جو انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے، وہ ناپسندیدہ اور ناشائستہ گروہ ہیں۔ لہذا جماعتوں اور گروہوں کے مابین تعدد اور اختلاف قرآن کی نگاہ میں اس حد تک قابل قبول ہے کہ جو انہیں صراط مستقیم یعنی دین الہی سے دور کرنے کا باعث نہ بنے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گروہوں میں شمولیت اگر افراد کو دین الہی سے دور کر دے تو وہ قرآن کی روح سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سلسلے کی دوسری آیت میں پیغمبروں کی امت کے اتحاد پر تاکید کے بعد ان گروہوں کو کہ جنہوں نے دین الہی میں تفرقے کے اسباب فراہم کیے ہیں غفلت و نادانی کا شکار بتایا ہے۔ سورہ مومنون میں 52 سے 54 تک کی آیات میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اور یہ تمہاری امت ایک امت اور تمہارا دین ایک دین ہے اور میں سب کا پروردگار ہوں، لہذا بس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس پر خوش اور مگن ہے، اب انہیں ایک مدت کے لیے اس گمراہی میں چھوڑ دیں۔ ان آیات کے مطابق بھی قابل قبول اختلافات کا معیار دین میں عدم انتشار و تفرقے کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو امت کے اتحاد کو نقصان نہ پہنچائے۔ جماعتی اور گروہی اختلافات اس حد تک صحیح ہیں جب تک دینی اتحاد کی بنیاد کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسری صورت میں قرآن کے نقطہ نظر سے گروہ اور جماعت و تنظیم کی تشکیل جائز اور درست نہیں ہے۔ ان دو قسموں کی آیات کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم میں لفظ حزب جدید معنی و مفہوم میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان آیات کے مفاہیم اور اسلوب بیان پر تکیہ کرتے ہوئے قرآن کے نقطہ نظر سے اچھے اور برے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ گروہوں کی علامتیں اور معیارات کو درک کیا جا سکتا ہے۔ ان معیارات کے مطابق مجموعی طور پر یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نقطہ نگاہ سے پسندیدہ اور شائستہ گروہوں اور تنظیموں میں شمولیت صحیح اور کامیابی و کامرانی کا باعث ہے، جبکہ ناشائستہ اور ناپسندیدہ جماعتوں اور گروہوں میں شمولیت صحیح نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دردناک نتائج کا بھی باعث ہے۔ لہذا اس مجموعی نتیجے پر تکیہ کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم مذکورہ معیارات کے پیش نظر گروہ اور تنظیم کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کریم نے اگرچہ بلاواسطہ طور پر گروہ اور تنظیم کی آزادی کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ آیات کے معنی و مفاہیم سے یہ معیارات نمایاں ہیں اور ان پر اعتماد کی بنیاد پر شائستہ اور ناشائستہ گروہ کی شناخت کر کے پسندیدہ گروہوں اور تنظیموں کی تشکیل کے حق کو درک کیا جا سکتا ہے۔